پڑھا گیا تھا اس کو جو آیا باقی سے بات کر سکے ان کا عمل کرنا. یہ خطبہ ان کے عامہ و خاصہ کے بیان میں تھا. آیت طیبات اشاعت کو تعالی شانوں نے فلاں قتل کرو تم اولاد کو تندرستی سے ڈر کر جیسا کہ کفار کرتے تھے. نیز شاست میں آیا کہ عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جیسا کہ ان پر مردوں کے حقوق ہیں. نیز شاست میں آیا کہ اپنے والدین سب اچھا معاملہ کرو اور دوسرے اہل قرابت کے ساتھ بھی اور یتیموں کے ساتھ بھی اور غریب غربا کے ساتھ بھی اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور ہم مجلس کے ساتھ بھی اور راہگیر کے ساتھ بھی اور ان غلام لوگوں کے ساتھ بھی شرح تمہارے مالکانہ قبضے میں. پہلی حدیث اشاعت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کے لیے مومن کے ذمہ 6 حق ہیں. جب مریض ہو تو اس کی عیادت کرے اور جب انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے پر حاضر ہوئے اور جب دعوت کرے جا کرے تو قبول کرے بشرطے کو عذر نہ ہو اور اگر عذر ہو تو قبول نہ کرنے کو حرج نہیں اور اگر کوئی شرعی عذر ہو تو قبول کرنا جائز بھی نہیں ہے. اور قبول دعوت حکم عام ہے خواہ کھانے کے لیے دعوت ہو یا کسی اور ضرورت کے لیے. ہر دعوت کو قبول کرنا حق کے نصیب ہے اور جب وہ ملے تو سلام کرے اور جب چھینکے اور الحمدللہ کہے تو سننے والا یا تم تلوار کے لیے اور وہ غائب ہو یا حاضر ہو ہر حال میں اس کی خیر خواہی کرے. دوسری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے. تیسری حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہے کہ سب مومن ایک آدمی کی مالک ہے کہ اگر آدمی کی آنکھ میں تکلیف ہو تو پور بدن کو تکلیف پہنچتی ہے اور اگر سر میں تکلیف ہو تب بھی پور بدن کو تکلیف پہنچتی ہے. اسی طرح اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سب مسلمانوں کو تکلیف ہونا چاہیے. چوتھی ریسو شاخ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی سب باتوں سے زیادہ جھوٹی ہے یعنی بدگمانی کی بات اکثر جھوٹی نکلتی ہے اور نہ خود عیب تلاش کرو اور نہ کسی سے کسی کے عیب کی جستجو کیا کرو. لیکن اگر حفظ وغیرہ فبی قرینہ کی بنا پر تحقیق کے واقعہ کریں تو تجسس ممنوع ہے اور دھوکہ دینے کو نیلام میں قیمت نہ بڑھاؤ اور آپس میں حسد نہ کرو اور نہ آپس میں کینہ رکھو اور نہ آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق کرو اور اللہ کے بندے بھائی ہو کر. آیت مبارکہ فرمایا جناب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں. اشاعت میں تعالیٰ شانو نے کہ اے ایمان والو نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے کیا عجب کہ جن پر ہنستے ہیں ان ہنسنے والوں سے اللہ کے نزدیک بہتر ہو. نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے کیا تعجب ان سے بہتر ہو اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو. ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام برا بھی لگتا ہے اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ لوگ ظلم کرنے والے. اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو اور کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرو. اللہ پاک ہمیں سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمیں حقوق سمجھائے جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے ایسی شریعت متحرہ عطا فرمائی ہے جو کامل و مکمل ہے اور ہماری زندگی کے سارے شعبوں پر حاوی ہے. اللہ کرے یہ بات ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، کیونکہ ہم نے عمومی طور پر آج دین کو صرف عبادات میں بھی چند ایک پر محدود کر لیا. نماز پڑھ لی بس دیندار ہو گئے، ذکر کر لیا قرآن پڑھ لیا دیندار ہو گئے. دینداری نام ہے شریعت مطہرہ پر پورا عمل کرنے کا، جس میں عقائد بھی ہیں، جس میں عبادات بھی ہیں، جس میں اخلاق بھی ہیں، جس میں معاملات بھی ہیں، جس میں معاشرت بھی ہے. یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ بھائی بھائی بن کے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو، جس کے تعلق سے تفصیل سے مفتی صاحب نے جمعے سے پہلے بیان میں بھی فرما دیا، بھائی بھائی بن کے رہو. ایک تو خونی رشتے کے بھائی، یہاں ایمانی بھائی، یہاں اسلامی بھائی، یا ایمان کی نسبت سے، اسلام کی نسبت سے، بلکہ ایک تشبیہ تو دے دی کہ مسلمان پوری امت جو ہے کا جسد واحد ایک جسم کی طرح ہے، ایک سمجھی مثال کے لیے، جیسے ایک جسم ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے، ہمارا عام شاید ہے کہ وہی وضو کو بس آنکھ میں تکلیف ہے تو آنکھ بھی ہوتی ہے، پورے جسم کو ہوتی ہے، پورا جسم محسوس کرتا ہے. چلتے چلتے پاؤں کے اندر کانٹا لگ جائے کیا ہوتا ہے، ایک پاؤں کو لگا کانٹا دوسرے پاؤں میں بھی ہڑتال کر دیا، کیوں جی اور رکتا کہ رکتا، چھوڑو جی اس کے لگا میرے کو بھی لگا، آنکھ فوراً دیکھتی ہے، بدن جھکتا ہے، ہاتھ اس کو نکالنے کے لیے تو پورا جسم اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. یعنی مسلمان امت کو بھی ایسے ہونا چاہیے، کسی ایک جگہ تکلیف ہے تو سب کو تکلیف محسوس ہونی چاہیے، لیکن آج نہیں ہو رہی. آج سمجھایا یہ جاتا ہے، یعنی اس طرح مل کے رہیں، ایسا ہمارا بھائی چارہ ہو، لیکن حقوق بتا دیے، بیمار ہو تو عیادت کرو، دعوت کرے تو قبول کرو، سلام کرے جواب دو، چھینک آئے الحمدللہ کے یحم کر اللہ کہو، عیادت کے لیے جاؤ، مر جائے تو جنازے پر جاؤ. یعنی اب جبکہ دنیا سے اس کا اعمال نامہ جو ہے وہ چونکہ بند ہو چکا اور یہ اب آخر کی منزل کو پہنچ گیا ہے، اب اس کو اچھی طرح رکھ سکتا ہے. جنازہ یہی ہے نا، اس کا مال نامہ بند ہو گیا، کیونکہ جب روح کا جسم کا رشتہ منقطع ہوا، اب اس کا عمل سارا، اب یہ خود کچھ نہیں کر سکتا. اب سب مسلمانوں کو لگا دیا کہ اس کے اخویش و اقارب سارے جمع ہوں اور اس کو نہلائیں دھلائیں اور کفن پہنائیں اور اس کا کیا کریں، نماز جنازہ پڑھیں. اب نماز جنازہ کیا ہے؟ اس کی مغفرت کی دعا کریں، اس کی مغفرت کی. نماز جنازہ کیا ہے؟ یہ اس کی مغفرت کی دعا ہے. اب جس طریقے سے دعا کے لیے پہلے کیا ہے کہ اللہ پاک کی پاکی بیان کرو، اس کی ثنا، اس لیے پہلی تقریر میں کیا ثنا ہے، اور پھر دعا کے آداب میں سے ہے کہ پھر درود پاک پڑھا جائے، اس کے دوسری تقریر میں کیا آ گیا، درود پاک، اور پھر تیسری تقریر کے بعد کیا ہے، دعا ہے. لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ میت ہمارے سامنے ہے، جس کی مغفرت کی دعا کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے، اور جس کے نماز جنازہ پڑھی. اب اس پہ جب دعا مانگنے لگے تو سب سے پہلے کیا سکھایا؟ اللہ مغفر. ہے دعا یاد جنازے کی؟ اللہ مغفر میت کو بھی کہہ رہے. آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ پہلے اپنے لیے مانگ لو, پہلے زندوں کے لیے اللہ مغفر ہے. ہمیں بھی مانگو, ہمیں ضرورت ہے, بلکہ زیادہ ضرورت ہے. اس کا تو فیصلہ ہو گیا جو ہونا ہے. تو اللہ نے ایک ایسا مسلمان, ان مسلمانوں میں ایسی اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا ہے کہ اس کا اعمال نامہ بند, اب اس کے پیچھے لگا دیا, سب کو مانگو جی اس کے لیے, ہم اس کو ایثار کرو, اب اس کے مغفرت کی دعا کرو. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان والے کا اتنا بڑا اعزاز ہے, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا کے جتنے نیک لوگ ہیں وہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں. غائبانہ جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اب غائبانہ سب مسلمانوں کی دعا کرتے ہیں, اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. یہ حصہ ہوا. اب اس کا معنی بند ہو گیا. اب پوری دنیا کے جتنے صالحین نیک اللہ والے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جانتے نہیں ہیں, دیکھا نہیں ہے, ملاقات نہیں ہے. یہ ہے بھائی جان, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, جہاں بھی ہے اللہ والے مستقل ہو. نماز کے اندر بھی بات جو اکثر دعا پڑھتے ہیں, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی المؤمنین تو یہ آپس میں بھائی چارہ کہ ہم ایک دوسرے کی اب مدد کریں, اب اس کے لیے مدد. بھائی بن کے رہیں, بھائی بن کے رہیں. اب بھائی بھائی بن کے رہیں تو پھر دوسرے کیا اپنا دیکھو, تجسس نہ کرو. یہاں کمزوری آ گئی, ہم تلاش کرتے اس کا کوئی ایک پلان ملنا چاہیے, روز پریز میں. یہاں فرمایا ہے کہ بدگمانی نہ کرو, وہ ہمارا پہلا آغاز بدگمانی سے ایسا ہوتا ہے. یہاں فرمایا بچوں بدگمانی سے, کہ بدگمانی کے بعد اکثر جھوٹی نکلتی ہے. یعنی خام خاں جیسا نہ کرو, خام خاں پیچھے نہ کرو کہ اس کے اندر کیا. دیکھیے کسی مسلمان کی اگر آپ تعریف کریں, اس کو اچھا سمجھیں, اس کے لیے آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, اچھا گمان کر کے. لیکن جب بدگمانی کی تو دلیل دینی پڑے گی, ثابت کرو. اس لیے منع ہوا ہے بدگمانی سے. یہ بحثیت مسلمان ہے, بحثیت برادری نہیں ہے. اس میں ہم یہاں پر آ جاتے ہیں کہ جاہلیت آ جاتی ہے, کیونکہ میری برادری کا غلط نہیں ہو سکتا جی, یہ میرا ہم زبان ہے, یہ غلط نہیں ہو سکتا جی. یہ سلام قوم کیا ہے؟ اس کی ہے ہی ایسی قوم, ہی ایسی. یہ میری قوم کیا ہے؟ یہ میری برادری, یہ میرے قبیلے کا ہے. چنائیے عصبیت اور جاہلیت ہے. مسلمان ہونے کی ایسی, یہ میرا مسلمان ہے, اس کے ساتھ اچھا گمان, اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں. اللہ ہمیں حقیقت ایمان نصیب فرما دے, حقیقت اسلام نصیب فرما دے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر سے جو نورانی شعائیں ان کے دلوں میں جاگزی ہو گئیں اور ان کے دلوں کے اندر صفائی ہو گئی، ان کے دلوں کے اندر ایسی نورانیت آئی اور ایسی ایمانی قوت آئی، ایسی ایمانی قوت آئی کہ ان کو ایسا صاف کر دیا کہ اس کی مثال آج تک پھر نہیں ملی. دشمنیاں پہلے تھیں اسلام سے پہلے، یعنی اسی ایسی دشمنیاں تھیں کہ اس علاقے کے اندر پوری دنیا میں اس وقت کی جو بڑی سپر پاور تھی آپس میں تو لڑتی تھی، ٹھیک ہے وہ تو لگی یعنی اس علاقے کو قبضہ کرنے کے لیے اس پر حکومت کرنے کی کوئی آبادہ کیسے حالات ویسے لڑ رہے توسیع کے لیے آپس میں ادھر نہیں کر. لیکن ایمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور ان کو پھر ایسا چمکایا کہ دنیا نے دیکھا. ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ایک دوسرے کی جان دینے والے بنتے ہیں، اخوت ایسی قائم کی اور ایسی آپس میں بھائی چارہ ایسا بنا لڑائی کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہوتی. اب جانور تو جانور ہی ہے، جانور کو کیا پتا یہ میرے مالک کا یہ دوسرے کا کھیت ہے، اس کو کیا پتا اونٹ گیا دوسرے کے باغ میں اور چند پکے سے باری اتنی سی بات پر یہ گزر گئے کہ یہ ماں کا اونٹ میرے باغ کے پکے کر ہے اس کا تھن کاٹ دیا. حکومت کو چند پتے کھانے پر اونٹ کے کیا کیے، اونٹنی کے تھن کاٹ دیے. بلا محالہ اونٹ تو بلبلاتا بھاگے گا کہاں، اپنے مالک کی طرف. اب جب مالک نے دیکھا کہ اس کے تھن کٹے ہوئے ہیں تو خون تلوار پکڑی اور خون کے نشان دیکھتے دیکھتے آیا اور جناب اس باغ کے مالک کی گردن پکڑی. اب جب اس کی گردن اوڑی تو جناب اس کے قبیلے والے ادھر اور جناب کتنی کہتی ہیں کہ آپس میں وہ معاملہ قتل و غارت ہوگی. معاملہ کیا تو چل جب ایمان جائے جب اسلام انہی کے اندر وہ صفات عطا فرمائیے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو جو صحابہ مہاجرین مکہ مکرمہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہجرت کر کے آئے ان میں آپس میں بھائی چارہ قائم کیا، اس کی مثال آج تک نہیں. آدھا مال آدھا اس کو، آدھا میرا آدھا تیرا، ہر چیز تقسیم، گھر تقسیم، دو گھر ہیں، یہاں تک کہ کسی کی دو بیوی ہیں تو اس نے یہ بھی کہا کہ تم پسند کر لو ایک میں طلاق دیتا ہوں اس کو تم نکاح کر لو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ امیر ترین صحابی مکہ مکرمہ میں بھی امیر ترین. اب یہاں پر جن کے ساتھ ان کا ساتھ بنا اس نے یہ پیشکش کر دی تھی، آدھا مال تیرا آدھا میرا، میں تیرا مال کو دوں گا، تیرا مال مجھے مال نہیں چاہیے، میں تو تاجر ہوں، بازار کا راستہ دکھا دیتا. یہ تھا یعنی جب ایمان اندر میں آیا تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف التفات بھی نہیں. وہاں سے پیش کیا جا رہا ہے اس کی پیش کو کہ نہیں میں اپنے اللہ نے مجھے دی ہے ہمت، میں تو تجارت کروں. بازار گئے اور بازار میں جا کے پنیر والے سے ادھار لیا پنیر اور جناب کی بیچنا شروع کر دی. اس پنیر سے جو آمدن ہوئی اپنا قرضہ اتارا اور باقی اپنا سامان. تو پنیر بیچتے بیچتے پھر تجارت بڑھتے بڑھتے کرتے امیر ترین صحابی کے اوپر تو یہ اخوت قائم ہوئی اسلام کی بنیاد. اللہ کرے کہ وہی اسلامی حقیقت ایمانی حقیقت ہمارے دل میں ہو جائے. جب اسلام کی بنیاد ہوگی ایمان کی بنیاد ہوگی پھر اخوت ہوگی پھر بھائی چارہ ہوگا. ہم نے گھروں کے بنا لیے یہ پشتو والا ہے یہ پنجابی ہے یہ اردو بولنے والا ہے یہ سندھی ہے یہ سرائکی ہے یہ ہندو والے ہیں چھوٹے چھوٹے گھروں کے بنا لیے. اسلام کیا ہے عالم ہے یعنی مسلمان عالمی ہے سارا عالم اس کا. ہم اس عالمی نسبت پر ہی آنا چاہتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی بنا لیے. تو دل کے اندر جب ایمان کی قوت آتی ہے ایمانی قوت جائے اسلامی قوت جائے اسلامی صفات ایمانی صفات پھر آدمی ان سب سے نکل جاتا ہے. پھر دل کے اندر سے وہ جذبات ہے محبت کی پھر نفرتیں ختم کی اسی کے لیے. وہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت کا اثر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی قوی تاثیر عطا فرمائی تھی کہ جو آپ کی صحبت میں ایمان کے لیے چند لمحے کے لیے آ جاتا ایک لمحے کے لیے آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر سے وہ نور نورانی شعائیں اس کے دل کے اندر ایسے پیوست ہو جاتی اس کے دل کو بالکل صاف کر دیتی منفی جذبات سارے بالکل ایسے نکل جاتے ایسی شفافت آتی ایسی لطافت آتی ایسی پاکیزگی آتی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر تھی. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی فرمایا ہوئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ان کا طرز کیا فرما طرز کیا یہ کہ دل کے اندر سے منفی جذبات کو کیا کہتا ان کا ان کو مغلوب کر دیا. ہر آدمی اپنے اندر جھانکے تو خود محسوس کرے گا کسی کے سامنے قرار کرے یا نہ کرے منفی مثبت دونوں جذبات اندر میں ہر وقت چلتے ہیں کوئی اس کے چالی نہیں. اللہ تو دور رہا وہ تو تھوڑا رہا اللہ کو مارے ہم نے رکھا خوا بھی اور تو کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے. تقوی بھی ہے اور فجور بھی ہے یہ تقوی کی قوت بھی ہے اور فجور کی قوت بھی ہے اور رہے گی بالکل یہ ختم دونوں نہیں ہوں گی. قد افلح من زکاہا قد خاب من دساہا یہاں یہ سنایا جا رہا ہے کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ حاصل کر لیا یعنی منفی قوت کو کیا کیا اس نے دبا دیا. تزکیہ یہی ہے کہ انسان کے اندر کے جو منفی جذبات ہیں ان پر قابو پانا آ جائے ایسی قوت کا حصول کہ منفی تقاضے جو نفس ہمارا اندر سے کرے تو اس کے تقاضوں کے پیچھے نہ لگ جائے بلکہ اس کے تقاضوں کے کریں. تصوف اسی کا نام ہے تزکیہ اسی کا نام ہے اللہ والوں تعلق اسی کے لیے ہے. یہ صفات ساری کی ساری ان کے حصول کے لیے جو قوت چاہیے وہ یہ ہے. کہ ایسے اللہ والوں کے ساتھ ہم وابستہ ہو کے ان کے ساتھ تربیت کا تعلق جوڑ کر ایسی کوشش کریں اللہ کے ذکر کے ذریعے سے ذکر کی کثرت کے ذریعے سے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ قوت ابھرے وہ پاکیزہ قوت ابھرے جو اس منفی قوت کو منفی جذبات کو کیا کرے دبا دے ختم نہیں کر سکتے. فرشتہ نہیں بن سکتا. فرشتہ کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں کسی بزرگ کے پاس جاؤں یا کہتے ہیں کہ حضرت کچھ حد تک ایسی توجہ دو کہ گناہ کا خیال ہی نہ آئے. خیال تو آئے گا, اس خیال پر قابو مت رکھو. فرشتے کو نہیں آئے گا کیا؟ فرشتے کو خیال گناہ کا؟ اللہ نے اس کے تو استطاعت رکھی نہیں, اس انسان میں تو رکھی ہے, امتحان اسی بات کا ہے. ایک اندھا کہے کہ میں بدنگاہی نہیں کرتا, کیوں جی؟ اندھا کہے بدنگاہی نہیں کرتا, میں بری نظر کسی کو نہیں دیکھتا, کیا کمال اس کا جی؟ آنکھیں نہیں ہے, اندھے کی آنکھیں نہیں ہے تو بری نظر کہاں ڈالے گا؟ یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آنکھ بھی ہے اور تقاضا بھی ہے اور پھر رک رہا ہے. آلہ بھی صحیح ہے اور آلے کو استعمال کرنے کی قدرت بھی ہے, پھر اس کو روک رہا ہے. ایک مثال ہے, اللہ نے دی ہے, آپ کو پڑھتے نہیں ہیں, ہر انسان کو نہیں ہے پڑھتے, تو پڑھتے ہر ایک کو. اب جہاں حکم آ گئے اس کو جٹا لو تو گرا لو. کہتے گرتے نہیں ہیں جی, اکثر شکایت ہے دیندار لوگوں جن میں دین کی رمق ہے کہ جی بے بس ہو جاتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے اندر دین کی رمق ہے, جو اس بات سے پریشان ہیں, اس کو غلط سمجھتے ہیں, اس گندی حرکت کو گندا جانتے ہیں, پھر کہتے بے بسی ہو جاتی ہے. تو اللہ کا حکم ہے کہ ایسے موقع کو کیا کرو؟ یہ پردے گرا لو. اللہ نے پڑھ دے دی ان کو کیا کرو؟ جب حکم آ گیا کہ نہ دیکھو ہاں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو حکم دیا ہے تو اللہ نے استعداد بھی ضرور رکھی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ حکم دے اور استعداد نہ دے, تو ناانصافی ہے نا, اللہ ناانصاف تو نہیں ہے. جس درجے کا حکم دیا اس درجے کی استعداد بھی ہے. حکم ہے کہ جھکاؤ نگاہ کو نیچا کرو, جس کا مطلب استعداد بھی ہے, بے بسی نہیں ہے, بس میں ہے. اور آپ سب جانتے ہیں بس میں ہے. والدین موجود ہو, بڑے موجود ہو, والدین اس کی موجودگی میں نفس یہ گندا تقاضا کرے ہیں, کرتے ہیں پورا اس کے تقاضے سے, دیکھیں جب بھی چیز تم کے ہم چیز بے حیا کی بات نہیں کر رہا. میں حیا دار کی بات, جس میں حیا کی رمق ہے, جس میں دین کی رمق ہے, وہی پریشان ہے. بے بسی کبھی بے بسی ہو جاتی ہے جی, ان کی بات کر رہا ہوں, ان سے کتا رہا میرا کہ والدین کے موجودگی میں نفس کے گندے تقاضے کو دبا لیں گے, دبا لیں گے آسانی سے, دبا لیں گے. استاد کی موجودگی میں, شیخ کی موجودگی میں, بلکہ میں کہتا ہوں شیخ کا تو احترام ہے زیادہ استاد کا, والدین کا. کوئی اپنا قریبی دوست بھی ہو, دیندار دوست بھی ہو, اس کی موجودگی میں بھی نفس کے گندے تقاضے پر کچھ عمل نہیں کیا جاتا تو بے بسی کیسی؟ بس میں تو ہوا نا, بس میں تو ہوا نا. جب یہاں کر لیتے ہیں کہ والدین دیکھ رہے ہیں, دوست دیکھ رہا ہے, بھائی اللہ ہر وقت میں دیکھ رہا ہے, پھر کیسے جائے؟ پھر کیسے جائے؟ یہی ہے نا کہ استحضار نہیں ہے, یہ بھی ہم پکانا ہے. یہ ذکر اسی لیے ہے, یہ تعلق اس لیے ہے، یہ محفل اسی لیے ہے، یہ ذکر اسی لیے ہے کہ ذکر کے ذریعے سے مذکور کا دھیان خیال ایسا دل و دماغ میں رکھ بس جائے کہ اس سے پھر حیا آئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کلمہ پڑھتے ہی یہ احسان کا درجہ اعلیٰ ترین ایسا حاصل ہوتا تھا کہ بعض صحابہ تو باقی پریشان ہوتے تھے، استنجے کے لیے کہتے تھے ہم استنجا کیسے کریں، ننگے اللہ کے آگے ننگے اللہ دیکھ رہے، یعنی جو بشری تقاضا ہے اس کے لیے بھی اپنا ستر کھولتے ہوئے شرماتے۔ پہلے ٹوائلٹ تو نہیں ہوتے، باہر جانا تھا جنگل میں تو باہر کسی جگہ پردے کی جگہ ہی، تو اللہ کا دھیان اتنا زیادہ اس قدر ان پر غالب اس کا کہ اللہ کے سامنے ہم ستر کھونے لگے۔ تو یہ جب دھیان جم جاتا ہے تو پھر حیا جو ہے اس سے حیا، پھر اس کی نافرمانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں یہ دھیان نصیب فرما دے، میں اسی کے لیے دیکھ رہا تھا، یہ مجلس اسی لیے ہے، یہ تعلق اسی لیے ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ دھیان خیال ایسے رہنے لگے اور ایسی قوت آ جائے۔ اس قوت کی بحالی کے بعد پھر شریعت کے خلاف چلنا جو ہے، شریعت کے خلاف چلنا پھر کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے شریعت پر چلنا مشکل نظر آ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، پھر یہ مشکل نہیں ہوتا، یہ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر شریعت پر چلنا آسان، شریعت کا کوئی حکم بھی پھر گرا نہیں، پھر بوجھ نہیں، پھر شوق ہے، بلہ ہے، جذبہ ہے، قوت ہے، اندر سے ابھرتا ہے جذبہ ہر حکم کو پورا کرتا ہے۔ تو اس کے خلاف چلنا جو ہے مصیبت ہے، بہت بڑی آفت لگتی ہے۔ پھر نافرمانی کا خیال آ جائے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے کہ آیا کیا۔ لیکن آج جو میں نا سب نے کپڑے صاف ستھرے پہنے، جب صاف کپڑے ہوتے چھوٹا سا ہلکا سا دبا لگ جائے نا کھٹکتا ہے، توجہ کو کھینچتا ہے نا، دل ایسے جب صاف ہو جاتا ہے تو پھر ہلکا سا خیال بھی نافرمانی کا آئے گا کیا کرے گا، کھٹ گیا استاد پریشانی۔ دیکھیے بات یہ دادا کس نے آپ لوگ آ کے بتاتے ہیں، جس بگڑ کی محنت میں کرتے ہیں ان کے اندر شفافت آنی شروع ہوتی ہے، پاکیزگی آنی شروع ہوتی ہے، تو پھر لگ جاتی ہے فکر، پھر غلطی کوئی ہو جاتی ہے تو غلطی ہونے کے بعد کتنی پریشانی لگتی ہے، پھر توبہ کر کے رو کے گڑگڑا کے جب تک اس کو صاف نہ کرا لے چین نہیں آتا۔ لیکن جس کا کپڑا میلا ہو، جیسے مکینک کا کپڑا ہے، آٹو والے ہیں گاڑیوں کے نیچے گھس کے کام کرتے ہیں، اس کے کپڑے میل گرتے ہیں چڑھتی جائیں تو یہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی ایسی تہیں چڑھ گئی ہیں میل دل کے اندر جو ہے، اس لیے کوئی۔ لیکن جب شفافت آ جائے گی، لطافت آ جائے گی، پاکیزگی آ جائے گی، پھر گناہ کا خیال بھی کٹکے گا۔ تو یہ جانتے ہیں یہ ذکر اس لیے، اس ذکر کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہم جو اللہ کو یاد کریں گے اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے۔ اللہ پاک کا یاد فرمانا کیا ہوگا، اس کی توجہ، اس کی رحمت کی نظر، تو دل کے اندر نورانیت اترے گی، دل میں نورانیت اترے گی، دل منور ہوگا، ظلمت نکلے گی، کتاب سے دور ہوگی، پاکیزہ جذبات ابھریں گے، ناپاک جذبات مغلوب ہوں گے، ہمت بڑھے گی، یہ سستی سستی بھی چستی، نفس جو غالب آ کے ہمیں مغلوب کر دیتا ہے، پھر وہ قوت آئے گی۔ یعنی یہ ذکر ایک ایسا ٹونک ہے، اسپرچل ٹونک، روحانی قوت، یہ جو تھا کہ ہمیں دبا دیتا ہے نا تو خیر کا ارادہ ہے وہ یہ زمانہ کہاں سے پرانا زمانہ تھا اب نہیں پتہ نہیں کیسے کیسے شیطان جو ہے ایسے ایسے دیتا ہے مشورے لیکن جب اندر میں قوت آتی ہے تو اس کے مشروب پر منتقل کی نس کے ہلے مانے پھر بھی چلتے ہیں تو کرنے کو جی چاہتا ہے پھر سنت کے نور کی لذت سے دل ایسا مانوس ہو جاتا ہے کہ سنت کے خلاف نہیں جاتا ایک موقع پر ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے مولوی صاحب کو سبزی کا موسم تھا وضو کر کے آئے راولپنڈی کا واقعہ ہے تو مسجد میں تشریف فرماتے تو چادر اوڑھتے ہوئے بیٹھنے لگے حضرت نے فرمایا مولانا چادر اوڑھنے کا سنت طریقہ بھی ہے اگر اس سنت طریقے پر چادر اوڑھو تو اس میں بھی نہ ہو مولوی صاحب کا ذہن بنا کر آنا تھا باتیں ہو جاتا ہر چیز میں انہوں نے کہا حضرت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قسم کی سنت ہیں ایک سنت خدا ہے جن کا اتباع فرض اور واجب ہے ایک سنت عادیاں ہیں عادتیں ہیں آپ کی عادات ہیں جن کا اتباع فرض اور واجب نہیں فرمایا کہ مولانا الموافقہ اولا من المخالفہ موافقت بہتر ہے مخالفت تو نہ کرو یہ طرز آپ کا کیا ہے کہ فرض واجب نہیں ہے تو مخالفت کر رہے ہو محبت والا مخالفت کرے گا جس کو حضور سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم کی آدات بھی محبوب ہوں گی دیکھو فرض تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے فرض تو فرض ہے واجب تو واجب ہے سنت کو کم سمجھنا جب محبت ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صحابہ کو تو محبت ایسی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی ساری عادتیں محفوظ کروا دیں ابھی تک موجود ہے محبت ہی تو اپنائی اور اپنائی تو عمل میں آئی سب کے سامنے آ گئی یہ محبت تو تھی تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آزاد بھی محبوب ہو جائے اب محبت نہیں ہے یہ کیا جی ایسے ایسے رواں ڈالو ایسے کرو ٹھیک ہے فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا ایسی محبوب ہو جائے تو اس میں نورانیت ہے صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدات کو اپنایا اللہ والوں نے حضور کی آدات کو اپنایا لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ فرض کا درجہ سب سے اونچا ہے پھر واجب ہے پھر سنت پھر سنت کی دو قسمیں موقعہ جو تاکید کے ساتھ ہے پھر غیر موقع درجے ہیں اب فرض کو ترک کر کے سنتوں کو پکڑے تو یہ بھی غلط ہے فرض کی پابندی کے ساتھ پھر سنتوں کا اہتمام پھر نوافل کا اہتمام تو آزاد بھی محبوب ہے صحابہ کو تو ایسا عشق تھا آج تو تذکرے کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ یہ کیا بات کی جائے یعنی ایسی مثالیں حضور کی محبت کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی دعوت کی کھانے کی ابھی ہے نا یہ دعوت کرے تو قبول کرے ہے نا ہمارے دل میں دعوت آ گئی وہ کئی ڈشیں بنی ہوگی بہت سلپی چوڑی تھی ہم دعوت کس کو سمجھتے بہت کھانا جو گھر کھا رہے بلا لیا تو شوربہ تھا کھل صرف کیا تھا کھل روٹی کے ساتھ خالی دونوں ہی بیٹھے پیالہ آ کے سب شروع کیا تو جو مہمان تھے انہوں نے کیا کیا اس پیالے میں یوں انگلی سے جیسے کچھ تلاش کرتا نا بندہ شاید کوئی سبزی کا ٹکڑا اس میں ہو کچھ یا دال کا کچھ جو بھی انگلی سے کیا کیا انہوں نے ایسے بیچ میں سے انگلی ماری تلاش کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی خالی شوربہ ہے اس میں, کہتے مجھے بھی پتا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں مہمان مجھے بھی پتا خالی شوربہ ہے اس میں کچھ نہیں ہے. پھر کہتے میں اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور پیالے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلی مار کے وہ یہ کدو کے قتلے تلاش کیے تھے, مجھے تو آرام محبوب ہو گئی. ہم ان کو مجرون کہیں, محبت میں محبت کا دن ہے کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا ایک ہی پیالے میں, تو اس میں کیا تھا؟ آپ کو لوکی بڑی محبوب تھی کدو, اس کے قتلے چوربے میں تو تلاش کر کر کے کھاتے تھے اس میں سے. تو آپ نے انگلی سے کیا کیا تھا؟ ایسے تلاش کیا تھا. مجھے تو یہ محبوب ہے ادا, میں اس میں اس طرح, یہ ہے عشق. آپ کی ساری ادائیں بھر سمائل ترمذی اٹھا کر دے گی, تیل کیسے لگایا, سرما کیسے ڈالا. تو محبت والوں نے تو اس پر بھی عمل کر کے دکھا دیا, لیکن پھر بات ہے فرائض کے پابندی کے ساتھ. فرائض کو ترک کر کے بھی, تو ان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دل کے اندر شفافت آتی ہے, لطافت آتی ہے, پاکیزگی آتی ہے, وہ نورانیت آتی ہے, تو ایسی ہمت آتی ہے, پھر اس کے اندر ترقی. دیکھیے تصور کا ایک مانا مسما کر ہسما کر پالش کرنا, ہمارے حضرت جب تصور کا ایک مانا پرمت کیا ہے؟ پالش کرنا. پالش کیا ہے جی؟ غور کرو, شوز کو پالش کرتے ہیں نا, کہتے ہیں ایسی کرو کہ چہرہ نظر آئے. کیوں جی؟ ہر چیز میں پالش ہے نا, یہ فرنیچر کو پالش کر دیتے نکھر آ جائے, چمک آ جائے, یہ نا, یہی ہے نا, بس چمک آئے. فلور ایسا, ایسی کیمیکل جی ہے, اور اس کی کمی ہم نے رگڑائی سے آنا کہ اس کے اندر کیا چمک آئے. تو دنیاوی اعتبار سے ہم چاہتے ہیں ہر چیز کو پالش کرنا چاہتے ہیں, کپڑے جمع کے لیے ایسے چمکے, اور اعمال کے اندر بہت زیادہ جلدی جلدی. تصوف یہ ہے, تصیہ یہ ہے, جب منفی جذبات منہدم ہوتے ہیں, مغلوب ہو جاتے ہیں, دب جاتے ہیں, پھر پاکیزگی آتی, پھر چمک آتی, نکھار آتا ہے, پھر ہر عمل کے اندر. پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت کو اپناؤں, میں ناخن ویسے کاٹوں گا جیسے سرکار نے کرتا, میں تیل ایسے ڈالوں جیسے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا. نکھار آئے فرض کیا ایک شادی اندازہ ایک کتے کے بٹن کھلے رکھتے ہیں. کیوں؟ دیکھیے صحابہ سو فیصد زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے, دور دراز سے سفر کو آسان تھا زمانے میں. بعض صحابہ تو ایسے ہیں کہ پھر حضور کی زیارت ہوئی ہی نہیں, کسی دور دراز علاقے سے آیا, سفر آسان تھا زمانے میں. تو انہوں نے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری دی, اس میں گرمی کا موسم تھا, گرمی میں جی چاہتا نا تھا ہوا لینے کے لیے, انسان کی ہے نا. تو آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے, وہ صحابی ساری زندگی اپنے بٹن کھلے رکھتے ہیں کہ میں نے حضور کے ایسے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب بعض میں دیکھے تھے, ہم نے بند بھی دیکھے تھے, میں نے بھی دیکھے, میں نے ایسے دیکھے تھے. یہ محبت کہ میں تو ایسے کروں, تو آداب بھی محبوب ہو جائیں, آداب بھی محبوب ہو جائیں, یعنی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت پڑ جائے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا ایسی محبوب ہو جائے خوشی کے مطابق اپنے آپ, جس میں بھی ڈوب اللہ والوں کو دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جس کا اہتمام, جوتی ڈالنے کے اور شاہ راؤل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, ہمیں تکلیف آ مکہ مکرمہ میں زیارتوں کی, کئی دفعہ ہوئی وہاں پر, ایک مخصوص جگہ ان کے بیٹھنے کی ہوتی تھی. اللہ والے مایوسی سے بھی نکالتے ہیں. بات کہتے ہیں جی ہم کیسے سیکھتے ہیں جی, بڑا مشکل والی ہماری تم شور زندگی بڑی. مت ایک منٹ کا مطلب ایک منٹ کا بولو, ایک منٹ دے دو غور کرے, ایک منٹ بس, ایک روز ایک سنت سیکھ لو. چلو ایک منٹ میں ایک سنت سیکھ لو, میں شروع کر دوں دوسرے دوسرے سیکھ لو. فرمایا چڑھنا, سیڑھی چڑھتا ہوں اسی جگہ پر, اس کے لیے کیا کہا گیا کہ دائیں پاؤں رکھو اور ادھم پر کو, اور اترو تو بائیں پاؤں رکھو اور سبحان اللہ کو. چار پائی پر قدم رکھا دایاں رکھو, اترو تو بایاں رکھو. جو سٹیپ آ گیا سیڑھی کا اوپر کیا رکھو دایاں, اترو بایاں رکھو. چڑھو سبحان اللہ, اترو نہیں اللہ رکھو, اترو سبحان اللہ. کہتے دس قدم چڑھے تو دس قدم پر دس قدم دایاں رکھا اور اللہ اکبر کا کتنی نیکی ہوگی, ایک نیکی دس گنا. دایا قدم مستقل نیکی یا اتباع میں کس کی, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کا مستقل نیکی, کہتے مستقل نیکی ہے, مستقل نیکی. مطلب سے ایک ایک منٹ دیکھو, چلو زیادہ نہیں مشغول زندگی میں ایک ہی منٹ, ایک دعا کا ایک دعا کا جب چھوٹا ایک منٹ مجھ سے یاد کر دو, اگر اس کا اگلے کر لو, اگر اس کا کر لو, کہتے کب کچھ اسی سے ہو جائے. ایک منٹ کے مطلب یعنی اگر دل میں لگ جائے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے, مشکل تو اس نے بنائی ہوئی ہے. ہمارے نفس سے ہمارا دشمن ہے, اللہ ہمیں اس کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمیں جو ہے نا شیطان اور نفس دونوں جو ہے یہ ان کی آپس میں ایسا گٹھ جوڑ ہے, یہ نیچے لانا چاہتے ہیں. عربی کا ایک مقولہ ہے جس کا مقول یہ ہے کہ اگر گوشت نہیں تو شوربہ ہی صحیح, گوشت نہیں تو شوربہ ہی صحیح. یعنی وہ کیا کہتا ہے کہ اس کو پورا عمل نہیں کرنا, تھوڑا بہت اس کی پر کم لگ گرانے کی کوشش. جذبہ بنتا ہے نا تو ہمارے اندر میں بھی قوت آ گئی, یہ جو دینی ہے اس ٹکٹ کے ذریعے سے کہ وہ قوت ملے کہ ہم نے آگے اور آگے اور آگے. جیسے دنیاوی اعتبار سے ہمارے اندر ایک مسابقت کا جذبہ ہے, بڑھنے کا جذبہ ہے, اور ہر آدمی ہر وقت کوشش میں رہتا ہے. یہ اللہ کرے دین میں آ جائے, یہ نماز میں آ جائے کہ ہماری نماز بھی پرش پرش چمک آئے اس کے اندر. یعنی کہ جیسے بس ہماری نماز کیا مشینی نماز ہے, اللہ اکبر کہا سوئچ آن ہو گیا مشین چل پڑی اور آٹو آف خود ہی بند ہو جاتی اور کوئی پتہ نہیں. اس میں دکھا اس میں چمک آئے, اس کے لیے فکر لگے گی, کوشش کریں گے اندر میں تو پھر جی چاہے گا, پھر لطف بھی آئے گا, پھر نورانیت بھی آئے گا, پھر مزہ بھی آئے گا. تو اس ذکر کی کثرت سے ہم نے اپنے اندر میں اس استعداد کو حاصل کرنا ہے کہ اللہ کی عزت نے جو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین دیا ہے, جو شریعت عطا فرمائی ہے, اس پر چلنے کی وہ استعداد, وہ ہمت, وہ قوت کہ جیسے اللہ چاہتی ہیں ویسے بن جائے, ظاہرن بھی باطن بھی, جیسے اللہ چاہتی ہیں ویسے کرنے والے بن جائے, ظاہرن بھی باطن بھی, اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنے والے بن جائے. یہ بے بسی کی کیا کریں گی, بس پھر بے بسی نہیں ہے. جب اندر میں قوت آتی پھر نہیں, پھر اس کا جذبہ ہوتا ہے یہ شریعت تو کوئی چیز نہیں ہے, اسے ہزار گنا بڑے احکام آ جائے تو میں عمل کر کے دکھاؤں. اللہ ہمیں اس کا شوق لگا دے, اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ فکر کے لیے جب بھی آئیں یا کہیں بھی جائیں اللہ والوں کے پاس, اپنے دل میں ٹٹولیں ایک ہی غرض, ایک ہی مقصود کہ دل کے اندر ہم نے وہ نورانی استعداد حاصل کرنی ہے، روحانی استعداد حاصل کرنی ہے جو ہمیں شریعت مطالعہ پر ڈال دے. جو شریعت مطالعہ کا لفظ کہا گیا ہے پوری شریعت ہے، یہ نہیں ہے کہ چند ایک آج ہمارا سلیکٹو دین ہے بس کچھ لے لیتے ہیں، کچھ دنوں پہ بچ جاتے ہیں اور لگے رہتے ہیں. نہیں، ہر حکم کو جی چاہے، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کو جی چاہے، نفرت ہو شدید نفرت. اب اس کو سامنے رکھ کر ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. تمہارے فکر ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، جس کا مستقل حکم ہے وقت ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالخطوب والآصال ولا تکن من الغافلین. فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں جاؤ گے نہیں دیکھ کے آج اور پکارے بغیر، اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو، یعنی کثرت سے یاد کرو، اور غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا دو. وقسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، فرما رہے ہیں کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ، یعنی سب کو چھوڑ کر سب سے علیحدہ ہو کر. تو اصل ذکر تنہائی کا ہے، اس کے مشق کے لیے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ قوت آئے، یہ جو بے بسی ہماری ہے، یہ جو ہماری بے ہمتی ہے اور یہ ہماری سستی دور ہو، تو اس کے لیے ہمیں کچھ وقت نکالنا ہوگا تنہائی کے اندر. یہاں تو ترغیب کے لیے جمع ہوتے ہیں، یہاں تو مشق کے لیے جمع ہوتے ہیں، لیکن اصل ذکر ہمارا کیا ہے؟ تنہائی کا ہے، کہ تنہائی میں بیٹھ کر ہم جو ہے اپنے دل پر اللہ کے نام کی تکرار سے اس کی مشق کرنی ہے. تبارک اسم ربک، جس کو فرما رہے ہیں کہ رب کا اسم جو ہے بڑا متبرک ہے، اس میں تبرک ہے. تو تبرک کیا ہے؟ کہ دل کے اندر وہ نورانی استعداد آئے گی جو ہر اطاعت پر ڈالے گی، ہر نافرمانی کی روکے گی. یہ تصور کا فکر ہے. اس زمانے کے اعتبار سے اللہ پاک کی بہت بڑی یہ نعمت ہے، یہ ذکر قلبی ہے، شارٹ کٹ ہے، کہ دل پر تصور کر کے لفظ لکھے اللہ، خوشنما رنگ جس کو جو اچھا لگتا ہے، اور دل میں تکرار تصور سے اللہ 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 محبت کے ساتھ. آنکھیں بند کرنا ایک ضرورت کے لیے ہے تاکہ تصور جم جائے اور جم جائے بولیے آنکھوں سے کر. اصل کو دل کے اندر اس کو ہم نے جمانا ہے اللہ 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 وتبارک اسم ربک. اللہ خود فرما رہے ہیں یہ بڑا متبارک نام ہے، اس کے تبرک کو لینا ہے، اس کو دل پر نقش کر لیں، دل میں رچا لیں، بسا لیں. اس کی دل کے اندر تکرار اس لیے کرنی ہے، اور اتنی کرنی اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال جو ہے ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسا سوا جائے اور ایسا رہنے لگے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں حرام کا مقصد روکتے ہیں. تو ابھی تھوڑی دل کی مشق کر لیتے ہیں، تصور کی آنکھ سے دل میں دیکھے دفعہ اللہ، اور تصور کی زبان سے تکرار اللہ 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 اللہ. اور اللہ سے مانگے، جس ذکر سے مقصود ہے یعنی دل میں پاکیزگی، دل میں قوت، اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کی مشق کر لیں. سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رافع المساكين يا رحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رب الكون وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا حبك. اللهم تحفظ قلوبنا عن الفتار. اللهم تحفظ قلوبنا عن غيرك ونزل قلوبنا عن المعرفه واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اپنی اپنی جائز میری حاجات اللہ سے مانگ لی. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.